بسم الله الرحمن الرحيم.
کیسٹوں کی دنیا میں سما بسر کا بچوں کے لیے نیا انداز، نیا پیغام. سما بسر بچوں کے لیے خوبصورت کہانیوں اور واقعات پر مبنی نئی کیسٹ کہانی بگلا بھگت. کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، اور ماشاءاللہ بڑے صاف ستھرے ہو کر کہانی سننے کے لیے آپ تیار بیٹھی. آج جو کہانی ہم آپ کو سنا رہے ہیں یہ ہے سری لنکا کی کہانی، اور کہانی کا نام ہے بگلا بھگت. تو پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی جھیل کے کنارے ایک مکار بگلا رہتا تھا. وہ کنارے پر اگے ہوئے پیڑ پر بیٹھ کر مچھلی پکڑنے کی ترکیبیں سوچتا کہ مچھلی اس کے پیٹ میں چلی جائے اور باقی مچھلیوں کو خبر تک نہ ہو. پیارے بچوں، ایک دن وہ اسی طرح سوچ میں گم تھا کہ ایک ننی منی سنہری مچھلی تیرتی ہوئی پانی کی سطح پر آ گئی اور بگلے کو دیکھ کر بولی، السلام علیکم. بگلے بھائی، کیا حال ہے؟ کچھ اداس دکھائی دیتے ہو. ہاں بس کچھ اداس ہی ہوں، بگلے نے جواب دیا. مجھے ایک فکر لگی ہوئی ہے. ننی مچھلی نے نرمی سے کہا، کیا فکر ہے بگلے بھیا؟ مجھے بتائیے، شاید میں آپ کے کام آ سکوں. اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بگلے نے جواب دیا. میں اپنے لیے نہیں، تمہارے اور تمہارے بہن بھائیوں کے لیے پریشان ہوں. سچ؟ ننی مچھلی کے منہ سے ایسے نکلا جیسے اسے بگلے کی بات کا یقین نہ ہو. بگلے نے پہلے سے بھی زیادہ اداس سا چہرہ بنا کر کہا، ہاں سچ نہیں تو کیا جھوٹ. تمہیں پتا ہے کہ یہ جھیل اس موسم گرما میں خشک ہو جائے گی، اور جب میں یہ سوچتا ہوں کہ جھیل کے خشک ہونے پر تم لوگوں کا کیا بنے گا تو میرا دل اداس ہو جاتا ہے. پانی نہ ہوگا تو تم سب کیا کرو گے؟ ننی مچھلی نے اداس ہو کر کہا، مجھے یقین نہیں آتا، یہ جھیل نہ پہلے کبھی خشک ہوئی ہے نہ ہوگی. بگلے نے کہا، ہو سکتا ہے نہ سوکھے، لیکن ایک قابل اعتبار ذریعے سے پتا چلا ہے کہ اس سال یہ جھیل ضرور سوکھے گی، پانی کا قطرہ نہ بچے گا. پیارے بچوں، تھوڑی دیر کے لیے مچھلی گون سن رہ گئی. پھر بگلے نے مچھلی کو بہکانے کے لیے کہا، مجھے ایک اور جھیل کا پتا چلا ہے، یہ جھیل بے حد خوبصورت ہے اور کبھی نہیں سوکھتی، جب چاہو میرے ساتھ چل کے دیکھ لو. لیکن میں کیسے جا سکتی ہوں؟ ننی مچھلی نے کہا. میں لے جاؤں گا، بگلے نے فوراً اسے کہا. نہیں نہیں نہیں، میں اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، مچھلی نے کہا. نہ چھوڑنا بی بی، تم جھیل دیکھ کر واپس آ جانا، واپس آ کر اپنے گھر والوں کو جھیل کے بارے میں بتا دینا. اگر تم پسند کرو گی تو میں تم سب کو گرمیاں آنے سے پہلے ہی نئی جھیل میں چھوڑ آؤں گا. ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں ابھی آپ کے ساتھ چلتی ہوں، ننی مچھلی خوشی سے اچھل کر بولی. پیارے بچوں، بگلے نے ننی مچھلی کو چونچ میں پکڑا اور اسے دوسری جھیل کی طرف لے اڑا. اس میں شک نہیں کہ یہ جھیل بے حد خوبصورت تھی، بہت بڑی اور گہری تھی. اس کی سطح پر کمل کے رنگ رنگ کے پھول تیرتے پھرتے تھے. کناروں پر لمبے لمبے درختوں نے سایہ کر رکھا تھا. اس کے سوکھنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا. بگلے نے پل بھر کے لیے مچھلی کو پانی میں چھوڑا اور کہا، کیسی پیاری جھیل ہے یہ. ننی مچھلی نے خوشی سے چیختے ہوئے جواب دیا، ہاں ہاں ہاں، میرے پورے خاندان کو یہ جھیل پسند آئے گی. اچھے بگلے، چلیے سب کو یہاں لے آتے ہیں. بگلے نے مچھلی کو چونچ میں پکڑا اور اس کے خاندان میں واپس لے آیا. پھر درخت پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا. ننی مچھلی نے اپنے گھر والوں کے سامنے نئی جھیل کا خوب بچوں بڑھ چڑھ کر ذکر کیا، خوب تعریفیں کی، اور تھوڑی ہی دیر بعد بگلے کو اطلاع دی کہ میرا پورا خاندان نئی جھیل میں جانے کے لیے بے چین ہے۔ بچوں، اس نے کہا کہ بگلے بھیا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہم سب کو وہاں پہنچا دیں۔ اب بگلا تو یہ چاہتا تھا نا، ایک ایک کر کے مچھلیوں کا تمام خاندان بگلے کی چونچ میں چلا گیا۔ لیکن بچوں، کیا آپ کو یقین ہے کہ بگلے نے انہیں نئی جھیل میں پہنچا دیا ہوگا جس میں رنگ رنگ کے پھول کھلے تھے؟ نہیں نہیں، ہرگز نہیں۔ پتہ کیا، بگلا مچھلیوں کو چونچ میں دبا کر اڑتا اور دور کسی درخت پر بیٹھ کر مزے سے کھاتا۔ اس نے اتنی مچھلیاں کھائیں بچوں، اتنی مچھلیاں کھائیں کہ درخت کے نیچے مچھلیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر لگ گیا۔ اب جب مچھلیاں ختم ہو گئیں تو بگلے کا بھوک سے دم نکلنے لگا۔ اب کیسے پیٹ بھرے، وہ پھر ترکیبیں سوچنے لگا۔ اچانک اسے کیکڑے کا خیال آیا اور وہ درخت سے اڑ کر جھیل کے کنارے جا بیٹھا اور بچوں، پانی کو گھور گھور کر دیکھنے لگا۔ وہ کیکڑے کو بلانا چاہتا تھا۔ آخر اداس لہجے میں بولا، یار کیکڑے، مجھے تو تمہاری بڑی فکر لگی ہوئی ہے۔ ارے میری فکر کیوں، کیکڑے نے حیرت سے پوچھا۔ ساری مچھلیاں تالاب چھوڑ کر چلی گئیں، اب تم کس قدر اکیلے ہو، جی تو نہ لگتا ہوگا۔ بھائی تم بھی اس خوبصورت جھیل میں کیوں نہیں چلے جاتے جہاں ساری مچھلیاں چلی گئیں؟ یہ تو بہت ہی اچھا ہو، مگر میں جاؤں کیسے، کیکڑے نے پوچھا۔ یہ تو کوئی مشکل کام نہیں، میں تمہیں پہنچا دوں گا، تمہارے کام آؤں تو مجھے خوشی ہوگی، چالاک بگلے نے محبت سے جواب دیا۔ شکریہ شکریہ، کیکڑے نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، لیکن یار میں کچھ بڑا ہوں اور میرا جسم جو ہے نا وہ چکنا ہے، تم نے مجھے اٹھایا تو تمہاری چونچ میں سے پھسل جاؤں گا۔ مچھلیوں کی کیا بات، وہ تو ننی منی تھی، میرے خیال میں تمہاری گردن سے لپٹ جاؤں تو ٹھیک رہے گا۔ بگلا جو تھا نا راضی ہو گیا، اس نے سوچا اس طرح ٹھیک ہی رہے گا۔ چنانچہ کیکڑے نے دونوں ٹانگیں بگلے کی گردن کے گرد لپیٹ لی۔ بگلا کیکڑے کو گلے کا ہار بنائے اس درخت پر پہنچا جس پر بیٹھ کر بگلا مچھلیاں کھایا کرتا تھا۔ بگلا درخت کی ایک ٹہنی پر بیٹھ گیا۔ بچوں، اس نے کیکڑے میں پوچھا، بگلے بھیا ہم یہاں کیوں اترے ہیں؟ اس لیے کہ یہاں بیٹھ پہ میں تمہیں کھاؤں گا، بگلے نے جواب دیا۔ میں نے مچھلیوں کو یہیں بیٹھ کر کھایا تھا، ذرا نیچے جھانک کر دیکھو، بے وقوف، مچھلیوں کی ہڈیوں کا ڈھیر پڑا ہوا ہے۔ لیکن تم مجھے نہیں کھا سکو گے، کیکڑے نے کہا، تم مجھے جھیل تک لے کر جاؤ گے۔ یہ کہہ کر بچوں، کیکڑے نے بگلے کی گردن کے گرد اپنی ٹانگوں کا گھیرا خوب کس دیا۔ ارے ارے ارے، ارے میری گردن تو چھوڑو، بگلا چیخا، تم نے تو میرا گلا دبا دیا۔ سیدھے سیدھے مجھے جھیل تک لے چلو، کیکڑے نے حکم دیا، اور بچوں بگلا چپ چاپ اڑنے لگا۔ اڑتے 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 وہ خوبصورت جھیل تک جا پہنچا۔ کیکڑے کی ٹانگیں ابھی تک بگلے کی گردن سے لپٹی ہوئی تھی۔ خدا کے لیے اب تو میری گردن چھوڑ دو، بگلے نے التجا کی۔ نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیکڑے نے جواب دیا اور اپنے مضبوط پنجے بگلے کی گردن میں گاڑ دیے اور ساتھ ہی ٹانگوں کے گھیرے کو کستا گیا کستا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بگلے کا سر دھڑ سے جدا ہو گیا۔ کیکڑے نے اس طرح معصوم مچھلیوں کی موت کا بدلہ لے لیا۔ مکار بگلے کو ٹھکانے لگانے کے بعد کیکڑا رینگتا ہوا جھیل میں کود گیا اور باقی زندگی بچوں آرام اور چین سے گزاری۔ مگر سری لنکا کے بچے آج بھی اس بگلے بھگت اور دانا کیکڑے کی نظم گاتے ہیں، جس میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے کہ کس طرح بگلے نے معصوم مچھلیوں کو دھوکے سے کھایا اور پھر کس طرح کیکڑے نے مکار بگلے کا سرتن سے جدا کر دیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ Thank you. جی پیارے بچوں، کیسی ہیں آپ؟ اپنی آج کی کہانی سننے کے لیے تیار ہیں نا؟ آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں اس کا نام ہے نیکی کا بدلہ۔ تو پیارے بچوں، کہانی اس طرح سے ہے کہ ایک ہرے بھرے جنگل میں بہت سارے خرگوش رہتے تھے۔ ان میں ایک خرگوش کا بچہ بھی تھا۔ یہ بچہ بہت شریر تھا، ہر وقت ادھر سے ادھر دوڑتا پھرتا، کبھی زمین میں ناک لگا کر سوتا، کبھی بچوں وہ ہرے بھرے پتے ڈھونڈ کر مزے سے کھاتا۔ اس کی امی بہت اچھی تھی اور وہ اپنے بچوں کو ہر وقت جنگل کی باتیں بتاتی۔ وہ کہتی کہ زمین کے بارے میں انہیں سمجھاتی کہ کیسی زمین کھود کر جڑیں تلاش کرنی چاہیے۔ اس کے سارے بچے کہنا مانتے تھے اور غور سے ان کی باتیں سنتے تھے۔ ننھا خرگوش جو شریر تھا اپنی امی کی بات سنتا تھا، مگر جب اس کی امی کہتی جنگل میں دور نہ جایا کرو تو وہ سر ہلا دیتا۔ بچوں، ننھے خرگوش کو جنگل کا کونا کونا دیکھنے کی خواہش تھی۔ وہ روز دور تک اکیلا چلا جاتا اور پھر اپنے چھوٹے سے منہ میں تازہ اور عمدہ گھاس لے کر آتا اور اپنے بہن بھائیوں کو کھلاتا۔ بچوں، ایک روز وہ جنگل میں اچھلتا کودتا دور تک نکل گیا۔ سامنے ایک چھوٹا سا نالا تھا جس میں پانی بہ رہا تھا۔ ننھے خرگوش کو زور کی پیاس لگی۔ نالے کے پاس آ کر اس نے پہلے تو اچھی طرح اپنا منہ دھویا، پنجے صاف کیے، پھر پانی پیا۔ نالے کے کنارے ڈھیر ساری گھاس اگی تھی۔ پیٹ بھر کر گھاس کھائی اور تھوڑی سی اپنے بھائیوں کے لیے توڑ لی۔ پیارے بچوں، ابھی وہ اس کام سے فارغ ہی ہوا تھا کہ اس نے شیر کو اپنے پاس کھڑے دیکھا۔ بچوں، شیر تو جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے نا۔ اس وقت شیر نے ایک بکری پکڑ کر کھائی تھی اور لال لال خون شیر کے منہ پر لگا ہوا تھا۔ اب وہ نالے پر پانی پینے آیا تھا۔ خرگوش کا بچہ شیر کو دیکھ کر ڈر گیا۔ گھاس کو بھول کر اسے اپنی جان بچانی مشکل ہو گئی۔ بچوں، شیر نے اپنی زبان سے خون چاٹتے ہوئے کہا، واہ واہ واہ، کیا پیارا خرگوش ہے، بہت دنوں میں آج خرگوش ملا ہے۔ صبح صبح تمہارا ناشتہ کروں گا، تمہارا گوشت بہت نرم اور لذیذ ہوگا۔ بوڑھی بکریوں کا سخت گوشت کھا کر میرا منہ خراب ہو رہا ہے۔ بچوں، ننھا خرگوش آہستہ سے جھک کر بولا، میری امی کہتی ہیں آپ اس جنگل کے بادشاہ ہیں، یہ سارا جنگل آپ کا ہے۔ شیر نے خوشی سے سر ہلایا، ہاں تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں، یہ جنگل میرا ہے اور اس میں جتنے جانور ہیں ان سب پر میرا حق ہے۔ خرگوش نے پنجے جوڑتے ہوئے کہا، اچھے بادشاہ سلامت، ہمارا بھی تو کوئی حق ہے، میری امی سب سے زیادہ مجھے پیار کرتی ہیں، آپ نے اگر مجھے کھا لیا تو وہ رو رو کر مر جائیں گی، میری چھوٹی سی بہن ہے نا، وہ میرے بغیر گھاس بھی نہیں کھائے گی، آپ نے تو ابھی بکری کھائی ہے، آپ کا پیٹ تو بھرا ہوا ہے، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ کے احسان کا بدلہ ضرور اتار دوں گا۔ پیارے بچوں، بادشاہ شیر کو ننھے خرگوش کی بات سن کر ہنسی آ گئی، ارے تو اتنے ننھے سے ہو، میں پاؤں رکھ دوں تو تمہارا قیمہ بن جائے، تم کیا بدلہ اتارو گے، ویسے تم بہت نڈر ہو، مجھ سے ڈرے نہیں، جاؤ میں نے تم کو معاف کیا۔ بچوں، ننھے خرگوش کی جان میں جان آئی، اس نے شیر کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ اس بات کو کئی روز گزر گئے۔ ایک دن ننھا خرگوش جنگل میں پھر رہا تھا، اس نے شیر کے دھاڑنے کی آواز سنی، وہ غصے میں چیخ رہا تھا۔ اب بچو، خرگوش تھا نا ننھا، وہ بھاگا بھاگا گیا، دیکھا کہ ایک لوہے کے پنجرے میں شیر بند ہے۔ خرگوش کو دیکھ کر شیر چیخا، میں سو رہا تھا، شکاری نے پنجرا اوپر سے پھینک دیا، اب وہ مجھے پکڑ کر لے جائے گا۔ بچو، خرگوش تھوڑی دیر کھڑا سوچتا رہا، پھر وہ بھاگا بھاگا گھر آیا اور اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ اس کی ماں جنگل کے سارے خرگوشوں کو بلا کر لے آئی اور شیر کے پنجرے کے پاس کھڑے ہو کر سب نے مٹی کھودنی شروع کر دی۔ دو تین گھنٹے کی کوشش کے بعد پنجرے کے نیچے اتنی جگہ ہو گئی بچوں کہ شیر رینگ کر باہر آ سکتا تھا۔ ننھے خرگوش نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے چھوڑا تھا، اس کا یہ بدلہ ہے کہ آج ہم سب نے آپ کو اس پنجرے سے نجات دلائی ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، نیکی کہیں کی جائے بیکار نہیں جاتی۔ اور بچوں، شیر آہستہ آہستہ پنجرے کے نیچے سے نکلا اور اپنا سر ہلاتا ہوا ایک طرف چلا گیا۔ خرگوش کے ساتھی اسے دور تک جاتا دیکھتے رہے۔ اس کے بعد وہ بھی جنگل کی طرف بھاگ نکلے۔ ننا شریر خرگوش بہت خوش تھا، اس نے آج شیر کا بدلہ اتار دیا تھا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، آج ہم آپ کو اللہ کے گھر کی کہانی سناتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی تھے۔ انہوں نے خدا کے حکم سے مکے میں خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا۔ عرب کے لوگ ہر سال حج کے لیے خانہ کعبہ میں آتے تھے اور یہاں بہت بڑا میلہ لگتا تھا۔ پیارے بچوں، خانہ کعبہ کا انتظام عرب کے قبیلے قریش کے ہاتھ میں تھا، اس لیے تمام قبیلے قریش کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ پیارے بچوں، اس قبیلے کا سردار مکے کا حاکم بھی ہوتا تھا۔ عرب کے جنوب میں ایک ملک یمن ہے۔ پرانے زمانے میں یمن پر ایک عیسائی بادشاہ ابراہا حکومت کرتا تھا۔ اس نے اپنے ملک میں خانہ کعبہ کے مقابلے پر ایک بہت بڑا عبادت خانہ بنوایا۔ اس کی تعمیر اور سجاوٹ پر بے شمار روپیہ پیسہ خرچ کیا۔ اور بچوں، پھر لوگوں کو اس نے حکم دیا کہ خانہ کعبہ کی جگہ اس عبادت خانے میں آ کر حج کیا کریں، مگر لوگوں نے اس کا حکم نہ مانا اور حج کے لیے مکے جاتے رہے۔ اب بچوں، یہ دیکھ کر ابراہا نے سوچا کہ جب تک خانہ کعبہ موجود ہے، لوگ میرے بنوائے ہوئے عبادت خانے میں حج کے لیے نہیں آئیں گے۔ یہ سوچ کر اس نے خانہ کعبہ کو ڈھانے کا ارادہ کیا۔ اس نے بہت سی فوج جمع کی اور مکے پر حملہ کر دیا۔ اس کی فوج میں ایک ہاتھی بھی تھا۔ اس ہاتھی پر ابراہا کو بہت ناز تھا۔ بچوں، یہ ہاتھی ایسا طاقتور تھا کہ موٹی سے موٹی دیوار کو ایک ہی ٹکر مار کر گرا دیتا تھا۔ ابراہا کی فوج نے مکے کے پاس پہنچتے ہی لوٹ مار شروع کر دی اور لوگوں کے اونٹ اور گھوڑے پکڑ کر لے گئے۔ ان میں کچھ اونٹ عبد المطلب کے بھی تھے، جو اس وقت مکے کے سردار تھے۔ وہ ابراہا کے پاس پہنچے۔ بچوں، ابراہا بڑی شان کے ساتھ اپنے خیمے میں بیٹھا تھا۔ انہیں دیکھ کر کہنے لگا، کیوں آئے ہو؟ عبد المطلب نے کہا، آپ کی سپاہی میرے اونٹ پکڑ لائے ہیں، میں اس لیے آیا ہوں کہ آپ میرے اونٹ مجھے واپس دلوا دیں۔ پیارے بچوں، ابراہا یہ سن کر بڑا حیران ہوا اور بولا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہارے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے ارادے سے یہاں آیا ہوں۔ تم مکے کے سردار ہو اور خانہ کعبہ کی حفاظت بھی تمہارے سپرد ہے، پھر کتنی حیرانی کی بات ہے کہ تمہیں خانہ کعبہ کی فکر تو ہوئی نہیں، اپنے اونٹوں کی فکر بڑی پڑ گئی۔ بچوں، یہ سن کر عبد المطلب نے جواب دیا، خانہ کعبہ میرا نہیں، خدا کا گھر ہے۔ مجھے اونٹوں کی فکر اس لیے ہے کہ وہ میرے ہیں۔ جو خانہ کعبہ کا مالک ہے، وہ اس کی حفاظت کی فکر آپ کرے گا۔ ابراہا نفرت اور حقارت سے ہنسنے لگا اور پھر اپنے سپاہیوں کو عبد المطلب کے اونٹ واپس کرنے کا حکم دیا۔ عبد المطلب اپنے اونٹ لے کر گھر واپس آ گئے۔ ابراہا کے لشکر کا مقابلہ کرنا مکے والوں کے بس کی بات نہیں تھی۔ وہ حیران تھے کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ مگر بچوں، جو بات
عبد المطلب نے ابراہ کے سامنے کہی تھی وہ پوری یقین سے کہی تھی، وہ جانتے تھے کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اس کی حفاظت کا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کرے گا۔ بچوں، جب ابراہ کا لشکر خانہ کعبہ کی طرف بڑھا تو عبد المطلب مکے کے لوگوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ کے پاس ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ گئے اور دیکھنے لگے کہ غیب سے کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ابراہ اپنی بھاری بھرکم ہاتھی پر سوار آگے آگے تھا اور پیچھے پیچھے اس کی فوج تھی۔ وہ غرور کا پتلا یہ سمجھ رہا تھا کہ اب دنیا کی کوئی طاقت مجھے خانہ کعبہ کو ڈھانے سے نہیں روک سکتی۔ مگر بچوں، جب ہاتھی خانہ کعبہ کے قریب پہنچا تو رک گیا اور اس نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ ابراہ نے بہت کوشش کی مگر ہاتھی نے ایک قدم بھی آگے نہ بڑھایا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے زمین میں ہاتھی کے پاؤں پکڑ لیے ہیں۔ عین اس وقت آسمان پر ابابیلوں کے جھنڈ دکھائی دیے۔ ہر ابابیل نے تین تین کنکریاں اٹھائی ہوئی تھی، ایک کنکری چونچ میں اور ایک پنجے میں۔ ابابیلوں نے یہ کنکریاں ابراہ اور اس کے لشکر پر برسائیں، جس سے ابراہ، اس کا ہاتھی اور تمام فوج بچوں ہلاک ہو گئی۔ اس طرح عبد المطلب کی یہ بات سچ ثابت ہوئی کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ یہی عبد المطلب ہمارے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے، اور جس سال ابراہ نے حملہ کیا رسول اللہ کی پیدائش بھی اسی سال میں ہوئی تھی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی کہانی اللہ کے گھر کی۔ ہاں میرے پیارے بچوں، آج کی کہانی جو ہے نا، یہ ایک ننھے منے خرگوش کی کہانی ہے۔ خرگوش تو آپ نے دیکھے ہوں گے۔ تو پیارے بچوں، ایک جنگل میں ایک ننھا منا خرگوش بالکل اکیلا رہتا تھا۔ اکیلے کا مطلب یہ نہیں کہ اس جنگل میں اور کوئی تھا ہی نہیں، وہاں پر شیر بھی تھے، چیتے، ہاتھی، لومڑی، ریچھ، بندر وغیرہ۔ لیکن خرگوش اس لیے اکیلا رہتا تھا کہ اس کے ماں باپ ایک شکاری کی بندوق کا نشانہ بن گئے تھے۔ اس لیے ننا خرگوش اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے خرگوشوں کی محفل میں چلا جاتا تھا۔ لیکن بڑے خرگوش اس بیچارے کا مذاق اڑاتے، اس لیے کہ ننے خرگوش کے دوڑنے کی رفتار جو تھی نا بچوں، وہ بہت سست تھی۔ ننا تھا نا خرگوش، تو بڑا تیز دوڑتے ہیں نا بچوں، بڑے خرگوشوں کو تو اپنی رفتار پر ناز تھا۔ اس لیے ننا خرگوش ہمیشہ ان کے مذاق کا نشانہ بنتا، حالانکہ وہ ان کے چھوٹے موٹے کام بھی کر دیا کرتا تھا۔ ایک دن بچوں، جنگل کے خرگوشوں نے دوڑ کے مقابلے کا پروگرام بنایا کہ دیکھیں کہ کون جیتتا ہے۔ اتنے میں بچوں، ایک خرگوش کی نظر ننھے خرگوش پر پڑی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا اور اپنے باقی ساتھیوں سے کہا، دوستو، اگر مقابلے کو مزیدار بنانا چاہتے ہو تو میری ایک بات مان لو۔ سب خرگوش مل کر کہنے لگے، بھائی وہ کیا؟ خرگوشوں نے مزے لے لے کر کہا کہ وہ ننھا خرگوش جو ہے نا، اسے بھی دوڑ میں شامل کر لیں۔ اس کا پروگرام سن کر باقی تمام خرگوش خوب ہنس پڑے، جس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ساتھی خرگوش کی بات مان لی ہے۔ ننھا خرگوش بیچارہ ان کے منصوبے کو نہ سمجھ سکا۔ مقررہ وقت پر دوڑ کا مقابلہ شروع ہوا اور بچوں پتا ہے وہی ہوا، یعنی ننھا خرگوش دوڑ میں پیچھے رہ گیا۔ اس مرتبہ بھی بڑے خرگوش نے اس کا خوب مذاق اڑایا۔ وہ اپنے دل میں سوچتا، کبھی نہ کبھی تو اس کے ساتھیوں کے دل میں اس کی قدر ہوگی۔ یہی سوچ کر وہ سب کچھ برداشت کرتا رہا۔ بچوں، خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ اچانک جنگل میں کہیں سے شکاری کتے آ گئے اور انہوں نے خرگوشوں پر حملہ کر دیا۔ جان بچانے کے لیے خرگوش جو تھے نا، وہ دوڑ پڑے اور شکاری کتوں سے کافی دور نکل آئے، لیکن ان کا سردار جو اپنی رفتار پر بڑا غرور کرتا تھا نا، ایک شکاری کتے کے منہ میں آ گیا۔ اب بچوں، ننا خرگوش تیز تو نہیں دوڑ سکتا تھا، اس لیے اس نے یہ سب کچھ دیکھ لیا کہ شکاری کتے نے ان کے سردار کو پکڑ لیا ہے۔ ننا خرگوش نے کچھ سوچا اور جھاڑیاں سے نکل کر شکاری کتے کے سامنے آ گیا۔ جیسے ہی شکاری کتے نے ننے خرگوش کو دیکھا، فوراً سردار خرگوش کو چھوڑ کر ننے خرگوش کی طرف دوڑ لگائی۔ ننا خرگوش اپنی پوری رفتار سے بھاگا اور اس درخت تک پہنچنے میں بچوں وہ کامیاب ہو گیا جس کی جڑ میں اس نے اپنا گھر بنا رکھا تھا۔ شکاری کتے کے پہنچنے سے پہلے ہی ننا خرگوش اپنے گھر میں جا گھسا۔ ننے خرگوش نے بچوں جب یہ دیکھا کہ شکاری کتا کافی آگے نکل گیا ہے، تو اپنے گھر سے باہر نکلا اور سیدھا اپنے سردار کے پاس پہنچ گیا۔ اسے گھسیٹ کر اپنے گھر لے گیا اور زخموں کی مرہم پٹی کی۔ کچھ دیر کے بعد شکاری کتوں کا خطرہ ٹل گیا تو تمام خرگوش اپنی پہلے والی جگہ پر جمع ہو گئے، اور انہیں پتا چلا کہ کس طرح بچوں ننے خرگوش نے ان کے سردار کی جان بچا لی۔ اس طرح ننے خرگوش نے اپنے ساتھیوں کے دل میں جگہ بنا لی۔ اس واقعے کے بعد انہوں نے ننے خرگوش کا مذاق نہیں اڑایا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ کیسٹوں کی دنیا میں سما بسر کا بچوں کے لیے نیا انداز، نیا پیغام۔ سما بسر بچوں کے لیے خوبصورت کہانیوں اور واقعات پر مبنی نئی کیسٹ کہانی بگلا بھگت۔ ہاں بچوں، ننے منی پیارے پیارے بچوں، آج ہم آپ کو مجاہد، ننے سے مجاہد، بالکل آپ جتنے کی کہانی سناتی ہیں۔ مکے والوں کی زیادتیوں سے تنگ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمان مدینے میں آ گئے تھے۔ پیارے بچوں، مدینے میں آ کر رسول اللہ نے مکے سے آنے والے مہاجروں اور مدینے کے رہنے والے انصار میں بھائی چارہ کروا دیا تھا۔ ہر مدینے والا مسلمان اپنے مہاجر بھائی کو گھر لے گیا اور اس کو اپنا آدھا سامان دے دیا۔ پیارے بچوں، مسلمان جب مدینے میں آرام سے رہنے لگے تو اس سے مکے کے کافروں کو بڑی تکلیف ہوئی۔ انہوں نے مدینے والوں کو کہلا بیچا کہ تم مسلمانوں کو اپنے شہر سے نکال دو، ورنہ ہم تمہارے شہر پر چڑھائی کر دیں گے۔ کافروں کا سردار ابو جہل مسلمانوں کو دھمکیاں دیتا رہتا تھا کہ مدینے والوں کے بھروسے پر نہ رہنا، وہاں آ کر خبر ہوں گا۔ کافر مدینے کے آس پاس چکر لگاتے رہتے تھے کہ کسی طرح مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں۔ آخر انہوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ مسلمانوں پر ایک دم حملہ کر دیا جائے۔ مسلمانوں اور کافروں کے درمیان پہلی بڑی جنگ بدر کے مقام پر ہوئی۔ کافر ہر طرح کیل کانٹے سے لیس تھے، مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، اور ان کا حال یہ تھا کہ کسی شخص کے پاس بھی لڑائی کے لیے پورا سامان نہ تھا۔ مگر اس حالت میں بھی مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ کافروں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بےتاب تھے۔ بچوں تک کا بچوں یہ شوق تھا کہ اس جنگ میں شامل ہو کر اسلام کے نام پر قربان ہو جائیں۔ جب جنگ شروع ہوئی تو مدینے کے رہنے والے دو کم عمر لڑکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف کے پاس گئے اور ایک لڑکے نے ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھا، چچا جان، آپ ابو جہل کو جانتے ہیں؟ عبد الرحمن نے جواب دیا، ہاں پہچانتا ہوں، مگر یہ تو بتاؤ کہ تمہیں اس سے کیا کام ہے؟ اس پر بچوں اس لڑکے نے جوش سے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ رسول اللہ کی شان میں خستاخی کرتا ہے، اس ذات پاک کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر وہ مجھے نظر آ جائے تو اس وقت تک پیچھے نہ ہٹوں جب تک وہ مر نہ جائے یا میں نہ مر جاؤں۔ پیارے بچوں، عبد الرحمن بن عوف کو اس لڑکے کی باتوں پر بڑی حیرانی ہوئی۔ اتنے میں دوسرے لڑکے نے ان سے ابو جہل کے بارے میں پوچھا اور وہی سوال اور جواب ہوئے جو پہلے لڑکے سے ہوئے تھے۔ بچوں، اتفاق کی بات، عبد الرحمن بن عوف کی نظر ابو جہل پر پڑ گئی۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور کافروں کے لشکر کو جوش دلاتا ہوا ادھر سے ادھر دوڑ رہا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف نے ان لڑکوں کو اشارے سے بتایا کہ وہ ہے ابو جہل جس کی تمہیں تلاش ہے۔ ان کا اشارہ کرنا تھا بچوں کے دونوں لڑکے ابو جہل کی طرف لپکے۔ وہ گھوڑے پر سوار تھا اور یہ دونوں پیدل۔ وہ کافروں کا مشہور اور طاقتور سردار تھا اور یہ دونوں کم عمر لڑکے، مگر ان کے دل میں جہاد کا شوق تھا اور اللہ رسول اللہ کے دشمن کو قتل کرنے کی لگن تھی۔ ابو جہل کے قریب پہنچ کر ایک لڑکے نے اس کی ٹانگ پر وار کیا اور دوسرے نے گھوڑے کی ٹانگ پر۔ ابو جہل زخمی ہو کر زمین پر ایسا گرا کہ پھر نہ اٹھ سکا اور وہیں تڑپتا رہا۔ اس وقت ابو جہل کا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔ اپنے باپ کو گرتے دیکھ کر اس نے ایک ننھے مجاہد پر حملہ کیا اور اس کا بازو اس طرح کاٹ دیا بچوں کہ وہ کھال میں لٹکا ہوا رہ گیا۔ ننھے مجاہد نے کٹے ہوئے ہاتھ کو پاؤں کے نیچے دبا کر زور سے کھینچا اور اس طرح وہ کھال ٹوٹ گئی جس سے بازو اٹک رہا تھا۔ پیارے بچوں، ننے مجاہد نے اس بازو کو ایک طرف پھینک دیا اور کافروں کا شکست ہونے تک اسی طرح لڑتا رہا۔ مسلمانوں اور کافروں کی اس پہلی لڑائی میں کافروں کو بھاری شکست ہوئی، کافروں کا غرور خاک میں مل گیا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ وہ مغرور ابو جہل جو بڑا طاقتور سردار تھا اور جس کے متعلق مشہور تھا کہ اسے کوئی نہیں مار سکتا، دو ننے مجاہدوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی بہادری کی داستان آپ کے لیے۔
ہاں میرے بچوں، کیسے ہیں آپ؟
کہانیاں خوب سن رہے ہیں، آپ کو پسند بھی آ رہی ہیں۔ پیارے بچوں، آپ جانتے ہیں نا کہ لالچ تو اچھی بات نہیں ہے، اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ لالچ بری بلا ہے۔ آج ہم آپ کو جو کہانی سنائیں گے اس کا نام ہے لالچ کی سزا۔ پیارے بچوں، اور یہ کہانی ایسی عورت کی کہانی ہے جو اچھی خاصی ایماندار عورت تھی، لیکن زیادہ پیسے کے لالچ نے اسے نقصان پہنچا دیا۔ ہوا یوں بچوں کہ اس عورت کے پاس ایک بھینس تھی۔ یہ بھینس 5 سیر دودھ روزانہ دیتی تھی، اور یہ عورت بھینس کا دودھ برتن میں ڈال کر شہر لے جاتی اور حلوائی کی دکان پر بیچ دیتی تھی۔ عورت جس راستے سے گزرتی تھی وہاں ایک نہر بہتی تھی۔ جنگل کے راستے نہر کے کنارے کنارے عورت شہر جایا کرتی کہ اسے خیال آیا کہ کیوں نہ وہ نہر کا تھوڑا سا پانی دودھ میں ملا دے، دودھ بھی زیادہ ہو جائے گا اور جناب پیسے بھی زیادہ ملیں گے۔ پیارے بچوں، یہ خیال آتے ہی وہ نہر کے کنارے بیٹھ گئی اور دودھ میں پانی بھی شامل کر لیا، اور حسب معمول دودھ حلوائی کے ہاتھ بیچ آئی۔ بچوں، دوسرے دن اس عورت نے پانی کی مقدار کچھ اور بڑھا دی، اور یوں آہستہ آہستہ پانی کی مقدار بڑھتی گئی، یہاں تک کہ دودھ اور پانی کی مقدار برابر برابر ہو گئی، یعنی 5 سیر دودھ میں 5 سیر پانی شامل ہونے لگا، اور یہ 10 سیر دودھ دو حلوائیوں کی دکانوں پر جانے لگا۔ بچوں، عورت بہت خوش تھی کہ اس کی آمدنی اس میں دگنی ہو گئی۔ اسے اس بات پر بھی پچھتاوا آنے لگا تھا کہ پانی ملانے کی ترکیب پہلے کی اس کے ذہن میں نہیں آئی۔ تو بچوں، اس عورت نے بڑی محنت اور لگن سے یہ پیسے جمع کیے اور مہینہ ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی، تاکہ شہر جا کر ان پیسوں سے اپنے لیے خوبصورت اور قیمتی کپڑے خریدے۔ پیارے بچوں، وہ یہ دودھ کے پیسے کپڑے کی ایک پوٹلی میں جمع کرتی جاتی تھی، اور روزانہ رات کو ان پیسوں کو گنا کرتی تھی کہ کتنے ہو گئے ہیں۔ اب جب مہینہ ختم ہوا تو اس کے پاس ہمیشہ کی جمع کی ہوئی رقم سے دگنی رقم بن گئی، اور وہ بڑی احتیاط سے یہ پوٹلی لے کر شہر کی طرف روانہ ہوئی۔ بچوں، راستے میں پھر نہر کے پاس سے گزر ہوا۔ اس عورت کو پیاس محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے یہ سوچ کر کہ پیسوں کی پوٹلی کہیں نہر میں نہ گر جائے، پوٹلی کو ایک طرف احتیاط سے رکھا اور خود جھک کر نہر سے پانی پینے لگی۔ بچوں، نہر کا ٹھنڈا ٹھنڈا پانی اسے بہت اچھا لگا۔ گرمی کا موسم تھا نا، اس نے سوچا ہاتھ کو بھی دھو لوں تو تازہ دم ہو جاؤں گی اور اطمینان سے شہر میں خرید و فروخت کر سکوں گی۔ چنانچہ بچوں، وہ نہر کے کنارے بیٹھ کر منہ ہاتھ اور پاؤں ٹھنڈے کرنے لگی۔ اور بچوں، یہاں پر ایک درخت بھی تھا۔ درخت کے اوپر ایک بندر بیٹھا روزانہ اس کا تماشا دیکھا کرتا تھا۔ جب تک عورت نہر کے کنارے کنارے دودھ لے کر جاتی رہی، بندر نے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی تھی۔ لیکن بچوں، جب سے عورت نے دودھ میں پانی ملانے کا کھیل شروع کیا تھا، بندر اس فکر میں رہتا تھا کہ وہ بھی اس عورت کے ساتھ کوئی کھیل کھیلے۔ آج عورت کو پانی کے کھیل میں مصروف دیکھ کر بچوں، بندر کو موقع مل گیا۔ وہ آہستہ سے درخت سے نیچے اترا اور چپکے سے پوٹلی اٹھا کر پھر درخت پر چڑھ گیا۔ بچوں، جب عورت ہاتھ منہ دھو کر فارغ ہوئی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ پیسوں کی پوٹلی غائب تھی۔ وہ بہت سخت گھبرائی اور چاروں طرف دیکھنے لگی کہ پیسوں کی پوٹلی کیا ہوئی، جبکہ آس پاس کوئی بھی موجود نہ تھا۔ بچوں، اچانک اس کی نظر درخت پر بیٹھے ہوئے بندر پر پڑی، جو بڑے مزے سے تہلی کھول کر پیسے دیکھ رہا تھا۔ پیارے بچوں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس وقت عورت کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس نے بندر کی بڑی خوش آمدگی کہ وہ تھیلی واپس کر دے، لیکن بندر پر اس کا کوئی بھی اثر نہ ہوا، بلکہ اس کی یہ بات کہ وہ اس کی عورت کی نقلی اتارنے لگا۔ عورت بیچاری بہت پریشان ہوئی اور آخر رونے لگی۔ اب بندر کو کچھ ترس آیا اور اس نے پیسے واپس کرنے کا ارادہ کیا، لیکن بچوں، وہ بے زبان جانور بھی یہ محسوس کر رہا تھا کہ ان تمام پیسوں پر عورت کا حق نہیں بنتا۔ وہ بے چین ہو رہا تھا لیکن اپنے جذبات عورت کو سمجھا نہیں سکتا تھا۔ پھر آپ جانتے ہیں اس بندر نے کیا ترکیب کی؟ بندر نے بچوں یہ ترکیب کی کہ تھیلی میں سے ایک روپیہ نکال کر عورت کی طرف پھینکتا تو اس کے منہ سے آواز نکلتی دودھ، اور جب نہر میں روپیہ ڈالتا تو اس کی آواز آتی پانی۔ بندر یہ کہنا چاہتا تھا کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کے حق حلال کی کمائی ہی راز آتی ہے۔ بے ایمانی سے کمائی کی دولت کسی نہ کسی صورت ضائع ہو ہی جایا کرتی ہے، لیکن انسان اس بات کو سمجھتا نہیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ پیارے بچوں، پھول آپ کو اچھے لگتے ہیں نا؟ سبھی کو اچھے لگتے ہیں، اور آپ بچے تو ویسے بھی خوبصورت پھول ہیں، کیونکہ بچوں کو بھی پھولوں سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ تو آج ہم آپ کو جو کہانی سنا رہے ہیں اس کا نام ہے پھولوں کی فریاد۔ تو پیارے بچوں، بہار کا موسم تھا، جمعے کا روز اور صبح کا سہانا وقت۔ چمن میں ہر طرف کیاریوں میں خوشبو تھی، کیونکہ چمبیلی، نرگس، گلاب، موتیا، غرض یہ کہ ہر طرح کے رنگ برنگے پھول جو تھے نا وہ کھلے ہوئے تھے۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھولوں سے کھیل رہی تھی اور جو پوری فضا تھی نا وہ تازہ تھی اور اس میں خوشبو رچی بسی تھی۔ نسیم کو بچوں آج اسکول سے چھٹی تھی۔ وہ صبح ناشتہ کر کے کمرے سے باہر چمن میں آیا اور ادھر ادھر بھاگنے لگا، پھر پھولوں کے پاس گیا اور ایک نہایت ہی خوبصورت پھول توڑنا چاہا کہ اتفاق سے اس کے ابو نے کمرے کی کھڑکی سے نسیم کو دیکھ لیا کہ وہ پھول توڑنے والا ہے۔ چنانچہ انہوں نے نسیم کو آواز دی، بیٹا پھول مت توڑو، اور جلدی سے کمرے سے باہر نکل آئے۔ نسیم نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو اس کے ابو تیز تیز قدم اٹھاتے اس کی طرف آ رہے تھے۔ وہ نسیم کے قریب آ کر بولے، بیٹا پھول توڑنا بری بات ہے۔ یہ کہتے ہی کسی سوچ میں پڑ گئے اور پھر خوب ہنسے۔ بچوں، نسیم اپنے ابو کی اس ہنسی کو دیکھ کر پہلے تو حیران ہوا، پھر پوچھا، ابو آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ اس کے ابو نے کہا، بیٹا جانے بھی تو ایسی باتوں کو، لیکن نسیم نے وجہ معلوم کیے بغیر ابو کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس کے ابو نے کہا، بیٹا جب میں بھی بچہ تھا، تقریباً 7-8 سال کا، یعنی تمہاری عمر کا، مجھے بھی پھول بہت اچھے لگتے تھے، مگر میں انہیں توڑ لیا کرتا تھا۔ ایک دن میرے ابو نے مجھے پھول توڑتے دیکھا اور کہا کہ بیٹا پھول مت توڑو۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے مجھے خوبصورت سی نصیحت آموز کہانی سنائی۔ تو بچوں، نسیم نے کہا، ابو جان مجھے بھی آپ وہ کہانی سنا دیجئے۔ اس کے ابو نے ٹالتے ہوئے کہا، بیٹا پھر کبھی صحیح۔ لیکن نسیم نے ایک نہ مانی اور برابر اصرار کرتا رہا۔ آخر اس کے ابو نے نسیم کے ساتھ چمن میں ٹہلتے ہوئے کہانی کا آغاز اس طرح کیا کہ سعید ایک ننا منا بچہ تھا۔ وہ ہر روز صبح اٹھتا، منہ ہاتھ دھو کر ناشتہ کرتا، پھر اپنا بستہ اٹھائے اسکول چلا جاتا۔ اسکول سے واپس گھر آ کر دوپہر کا کھانا کھاتا، تھوڑا سا آرام کرتا، پھر پڑھنے بیٹھ جاتا۔ اس کے گھر کے نزدیک ہی بچوں ایک باغ تھا، شام کے قریب وہاں کھیلنے چلا جاتا۔ اسے پھولوں سے بہت پیار تھا، پھولوں پر رنگ رنگ کی خوبصورت تتلیوں کو دیکھتا اور انہیں پکڑنے کی کوشش میں ان کے پیچھے بھاگتا پھرتا، لیکن تتلیاں کب ہاتھ آتی، یہ جا وہ جا، پھولوں پر بیٹھتی اور اڑ جاتی۔ سعید جب تھک جاتا بچوں تو پھول توڑنے لگتا، اس سے پھولوں کو بڑا دکھ پہنچتا۔ ایک پھول نے پہلے تو سعید کو بہت سمجھایا کہ بیٹا میں جو نا، تم جب مجھے توڑتے ہو تو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ تم ہمیں شاخوں سے توڑتے ہو، دیکھو ہم تو انسان کو خوشبو دیتے ہیں جس سے اس کا دماغ جو ہے وہ اچھا ہو جاتا ہے، اسے اچھا محسوس ہوتا ہے، ہمیں دیکھنے سے اس کی نظروں کو جو ہے روشنی ملتی ہے، ہم سے شہد کی مکھیاں رس لے کر موم اور شہد جیسی اللہ تعالی کی نعمت انسانوں کو مہیا کرتی ہیں، پھر بھلا تم ہمیں کیوں توڑتے ہو، ہمیں بے شک جی بھر کر دیکھو لیکن ہرگز نہ توڑو۔ بچوں، سعید نے پھولوں کی ان باتوں کی کوئی پرواہ نہ کی، بلکہ تتلیوں کا پیچھا چھوڑ کر پھولوں کے گرد ہو گیا۔ سعید کا بچوں اب یہ روزانہ معمول ہو گیا کہ وہ شام کو باغ جاتا اور وہ یہ کرتا کہ پھولوں کو توڑتا، پھر کچھ دیر بعد انہیں ادھر ادھر پھینک دیتا۔ آخر سب پھولوں نے فریادی بن کر اپنی بادشاہ یعنی گلاب کے پھول سے سعید کی شکایت کی۔ سعید بچوں جب دوسرے دن شام کو باغ میں آیا تو گلاب نے سعید کو اپنے پاس بلا کر بڑے پیار و محبت سے کہا، بیٹا تم پھول کیوں توڑتے ہو، یہ تو دیکھنے کی چیز ہے، توڑنے کی نہیں۔ تو بچوں، سعید نے جواب دیا، جا بابا جا، اپنا کام کر، تیرا کیا ہے، میں تو پھول ضرور توڑوں گا۔ بچوں، گلاب نے لاکھ سمجھانے کی کوشش کی لیکن سعید نہ مانا، بلکہ لال پیلا ہو کر گلاب کی طرف چھپٹا۔ جب ہاتھ آگے بڑھایا تو اس کے ہاتھ میں کانٹے چپ گئے، لیکن سعید نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی۔ گلاب نے پھر منع کیا کہ بیٹا تمہارا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے، اب اگر تم مجھ کو توڑو گے تو خون نکل آئے گا۔ سعید نے اس کی ایک نہ سنی اور آخر گلاب توڑ ہی لیا۔ گلاب کا سرخ پھول تو سعید کے ہاتھ میں تھا، مگر اس کا ہاتھ بھی سرخ پھول کی طرح لہو لوہان تھا، اس کی ہتھیلی میں سخت درد ہو رہا تھا اور ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ سعید نے گلاب کے پھول کو زمین پر پھینک دیا اور بھاگتا ہوا سیدھا گھر پہنچا۔ ادھر امی بیٹے کا ہاتھ خون میں بھرا ہوا دیکھ کر گھبرا گئی اور چلا کر کہا، تم پر کیا آفت ٹوٹ پڑی ہے، کیا کسی سے جھگڑا ہو گیا ہے؟ یہ سعید کی گڑیا سی بہن نفیسہ دوڑتی ہوئی آئی اور سعید کا زخمی ہاتھ دیکھ کر زار زار رونے لگی۔ سعید نے روتے روتے امی کو سارا ماجرا کہہ سنایا۔ اس کی امی نے نفیسہ کو دلاسا دیا اور سعید کی ہتھیلی کی محرم پٹی کی اور کہا، سعید بیٹا، اچھے بچے کبھی پھول نہیں توڑتے، پھول تو ٹہنی میں اچھے لگتے ہیں۔ پیارے بچوں، سعید نے بھی اپنی امی سے پھول نہ توڑنے کا وعدہ کر لیا۔ تو یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ ہاں بھائی بچوں، کہانی سننے کے لیے تیار ہیں؟ بالکل زبردست طریقے سے۔ تو جناب، آج آپ کی کہانی کا نام ہے احسان کا بدلہ۔ پیارے بچوں، بہت دن پہلے کا ذکر ہے، اسلامی سلطنت کے صوبے افریقہ پر ایک بہت ہی بہادر اور شریف گورنر حکومت کرتا تھا، اس کا نام عبید اللہ بن حجاب تھا۔ ایک دن بچوں، عبید اللہ بن حجاب اپنے دربار میں بیٹھے حکومت کے بڑے بڑے افسروں سے باتیں کر رہے تھے کہ ایک ایسا نوجوان دربار میں آیا جس نے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے تھے، لیکن بچوں اس کے چہرے سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ کسی بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ گورنر عبید اللہ بن حجاب نے اس نوجوان کو دیکھا تو وہ جلدی سے اٹھے اور نوجوان کو بہت عزت کے ساتھ اپنے پاس بٹھا لیا۔ پیارے بچوں، اس وقت دربار میں گورنر کے بیٹے بھی موجود تھے۔ انہیں یہ بات بہت بری لگی کہ ہمارے والد صاحب نے ایک معمولی آدمی کو اپنے پاس اس طرح بٹھا لیا ہے جیسے کہ وہ کوئی بہت بڑا سردار ہو۔ بھرے دربار میں تو وہ کچھ نہ کہہ سکے بچوں، لیکن جب عبید اللہ بن حجاب اپنے محل میں گئے تو ان کے بیٹوں نے دربار والی بات چھیڑی اور ان سے کہا کہ ابا جان، آج ہمیں اس بات سے بہت شرمائی کہ آپ نے ایک غریب آدمی کا اس طرح استقبال کیا جیسے وہ کہیں کا شہزادہ ہو۔ ہماری درخواست ہے کہ آئندہ آپ ایسا نہ کریں، آپ کو اپنے عہدے اور عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ پیارے بچوں، عبید اللہ بن حجاب نے بیٹوں کی پوری بات توجہ سے سنی اور پھر بولے، اے میرے بیٹو، میں انشاءاللہ ایسا ہی کروں گا کہ تمہیں کبھی شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ اس کے دوسرے روز عبید اللہ بن حجاب نے شہر کے تمام امیروں اور حکومت کے عہدہ داروں کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا، اور جب سب لوگ اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے تو وہ اس نوجوان کو ساتھ لیے ہوئے دربار میں آئے۔ انہوں نے اسے سب سے زیادہ عزت کی جگہ دی اور خود اس کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ بچوں، یہ دیکھ کر سب درباری حیران ہوئے۔ گورنر کے بیٹوں کا حال تو دیکھنے کے قابل تھا، وہ یوں شرمندہ ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے جیسے ان کے باپ نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہو۔ ادھر عبید اللہ بن حجاب بھی اپنے بیٹوں کی حالت خوب سمجھ رہے تھے۔ ذرا دیر بعد وہ اپنی جگہ سے اٹھے اور اپنے بیٹوں کی طرف دیکھ کر بولے، پیارے بیٹو، آج میں تمہیں تمہاری کل والی بات کا جواب دیتا ہوں کہ میں نے اس غریب نوجوان کی اس طرح عزت کیوں کی۔ سنو، اس نوجوان کا نام عقبہ ہے اور یہ اس خاندان سے ہے جو اس پورے علاقے پر حکومت کرتا تھا جس کا آج میں حاکم ہوں۔ یہ حجاج بن یوسف کا بیٹا ہے۔ درباریوں نے یہ سنا تو سب عقبہ کی طرف عقیدت بھری نظروں سے دیکھنے لگے۔ عبید اللہ بن حجاب کچھ دیر رک کر بولے، پیارے فرزندو، اب اس سے آگے کی بات سنو۔ جس زبانی میں حجاج بن یوسف کی قسمت کا ستارہ چمک رہا تھا، تمہارے خاندان کی حالت بہت خراب تھی۔ تمہارے دادا حجاج کے غلام تھے، حجاج بن یوسف کو ان کی حالت پر رحم آ گیا اور انہوں نے تمہارے دادا کو آزاد کرا دیا۔ پھر آگے چل کر ایسا ہوا کہ حجاج کی قسمت کا ستارہ گردش میں آ گیا، اس کے خاندان کی عزت اور شان و شوکت ختم ہو گئی اور خدا نے ہمارے غربت کو عزت اور حکومت میں بدل دیا۔ لیکن بیٹو، میں یہ بات کبھی نہیں بھول سکتا کہ حجاج بن یوسف نے میرے والد پر احسان کیا تھا۔ اب تم ہی بتاؤ کہ میں اپنے محسن کے بیٹوں کی عزت کیوں نہ کرتا اور اسے عزت کے ساتھ اپنے پاس کیوں نہ بٹھاتا۔ پیارے بچوں، عبید اللہ بن حجاب کی یہ بات سن کر پورے دربار میں سناٹا چھا گیا۔ خاص طور پر ان کے بیٹے تو حیرت کی تصویر بنے ہوئے تھے، انہوں نے شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ عبید اللہ بن حجاب ذرا دیر رک کر بولے، بیٹو، ہمارے آقا اور اللہ کے سچے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے خاندان کو معمولی سمجھ کر کسی اور خاندان سے رشتہ جوڑتا ہے اور جو شخص اپنے محسن کے احسان کو بھلا دیتا ہے، وہ بہت برا ہے۔ بیٹو، آج میں نے بھرے دربار میں یہ بات اس لیے بتائی ہے کہ تم اپنے خاندان کے محسن کو اچھی طرح پہچان لو، اور ساتھ ہی تمہیں یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ تمہارے خاندان کی ہمیشہ سے ایسی ہی شان و شوکت نہ تھی۔ تمہیں چاہیے کہ ان دونوں باتوں پر غور کرو اور برے لوگوں میں شامل ہونے سے بچ جاؤ۔ پیارے بچوں، یہ باتیں بتانے کے بعد عبید اللہ بن حجاب نے عقبہ کی طرف رخ کیا اور فرمایا، اے نوجوان، خدا نے اس وقت مجھے ایسا اختیار دیا ہے کہ میں تیری ہر خواہش پوری کر سکتا ہوں، تو مجھے بتا کہ میں تیری کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ بچوں، نوجوان نے پہلے تو عبیداللہ بن حجاب کے اس اچھے سلوک کا شکریہ ادا کیا اور پھر کہا، حضرت میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے کوئی عہدہ دے کر اندلس بھیج دیں، میں اپنی باقی زندگی وہیں گزارنا چاہتا ہوں۔ اس زمانے میں مسلمانوں کی سلطنت اتنی بڑی تھی کہ یورپ کا یہ ملک جسے عرب اندلس کہتے تھے اور جسے اب اسپین کہا جاتا ہے، اس سلطنت میں شامل تھا۔ گورنر عبیداللہ بن حجاب نے عقبہ کو ایک بڑا عہدہ دے کر اسی دن اندلس بھیج دیا۔ اس واقعے کو بچوں، ہزار سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن عبیداللہ بن حجاب کی شرافت اور احسان مندی کی بات آج بھی تازہ ہے اور قیامت تک اسی طرح تازہ رہے گی، سب ان کا ذکر عزت سے کریں گے۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔ ہاں بچوں، بیل تو آپ نے دیکھے ہی ہوں گے، آج کی کہانی ہم آپ کو سنائیں گے انہی بیلوں کی، یعنی دو بیل۔ پیارے بچوں، کسی جنگل میں دو بیل رہا کرتے تھے، دونوں بہت طاقتور تھے اور ان میں گہری دوستی تھی۔ ان کے بڑے خوبصورت، مضبوط اور نوکیلے سینگ تھے، وہ جہاں بھی جاتے اکٹھے ہی جاتے، ہر وقت اکٹھے رہتے اور کھاتے پیتے تھے۔ جنگل کے تمام جانور بچوں ان سے ڈرتے تھے، یہاں تک کہ شیر جو جنگل کا بادشاہ تھا ان سے خوف کھاتا تھا۔ دونوں بیل جنگل کے جس حصے میں رہتے تھے، کوئی بھی جانور وہاں جانے کی جرات نہیں کرتا تھا۔ ایک بار شیر نے اس علاقے میں گھسنے کی کوشش کی تو بچوں، دونوں بیلوں نے اسے مار مار کر زخمی کر دیا۔ اس کے بعد شیر نے اس طرف کا رخ نہیں کیا۔ بچوں، شیر کی جو درگت بنی اس کو دیکھ کر دوسرے جانور بھی ڈر گئے۔ دونوں بیلوں میں اتفاق بھی بہت تھا، دونوں ایک دوسرے کے بغیر ایک پل بھی گزارا نہیں کر سکتے تھے، اور نہ تو کوئی گھاس کھاتا اور نہ ہی کوئی اکیلے جاتا۔ ایک بیل سوتا تو دوسرا پہرا دیتا، اس طرح وقت دونوں کا گزرتا گیا۔ بچوں، جس جگہ یہ بیل رہتے تھے وہاں جنگل کے کنارے پر ایک کھو میں ایک بوڑھی لومڑی بھی رہا کرتی تھی۔ وہ بڑی مکار تھی، خود تو شکار نہیں کر سکتی تھی، شیر، چیتے اور بھیڑیے جو شکار کرتے ان کا بچا کچھا گوشت کھا کر گزارا کرتی تھی۔ بچوں، دوسری جانور کی طرح وہ بھی بیلوں سے ڈرتی تھی۔ وہ جب بھی دونوں کو اکٹھے گھومتے اور گھاس چرتے دیکھتی تو اس کے منہ میں پانی بھر آتا، لیکن وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ لومڑی ان کی دوستی اور اتفاق سے بہت پریشان رہتی تھی اور ہر وقت ان کو ختم کرنے کی ترکیبیں سوچتی رہتی اور موقع کی تلاش میں رہتی۔ ایک روز بچوں، جب بیل سو رہا تھا اور دوسرا پہرا دے رہا تھا، مکار لومڑی بھاگ کر اس کے پاس پہنچی اور بڑے ادب سے سلام کر کے کھڑی ہو گئی۔ بیل نے اسے گور کر دیکھا اور پوچھا، بی لومڑی، کیسی آئی ہو؟ کیا کوئی شرارت سوجی ہے؟ لومڑی نے یہ سنا تو اس کا رنگ اڑ گیا، لیکن ہنس کر کہنے لگی، یہ نہ کہو بھائی بیل، میں تو آپ کا حال چال پوچھنے آئی تھی۔ کہیے کیا حال ہے؟ آپ کے سینگوں کا تو جواب نہیں، آپ جب چلتے ہیں تو زمین کانپتی ہے، دنیا آپ سے جلتی ہے، مجھے تو آپ سے عقیدت ہے۔ بچوں، بیل اپنی تعریف سن کر بہت خوش ہوا، اس نے بھی لومڑی سے کہا، کیا چاہتی ہو؟ لومڑی کو تو موقع چاہیے تھا، جھٹ بولی، جنگل کے باقی جانور مجھے تنگ کرتے ہیں، جی چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں۔ بیل نے کہا، ابھی جاؤ، میرا دوست نیند سے جاگے گا تو اس سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ بچوں، دوسرے روز لومڑی نے دوسری بیل سے بھی اسی طرح کی باتیں کی، اس نے بھی ویسا ہی جواب دیا جو پہلے بیل نے دیا تھا۔ اس طرح چند دن گزر گئے۔ ایک روز جب دونوں بیل گھاس کھا رہے تھے تو بچوں، لومڑی وہاں پہنچ گئی۔ سلام کے جواب میں دونوں نے اس کا حال پوچھا اور کہا، کیسی آنا ہوا؟ لومڑی نے ان کے ساتھ رہنے کی خواہش ظاہر کی، جسے دونوں نے منظور کر لیا۔ بچوں، اس دن کے بعد لومڑی دونوں بیلوں کے ساتھ رہنے لگی۔ پتہ ہے بچوں لومڑی نے کیا کیا؟ جب ایک بیل سو رہا ہوتا تو دوسرے کو اس کے خلاف بھڑکاتی۔ اس طرح اس نے دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت پیدا کر دی۔ بچوں، ایک روز دونوں بیل گھاس کھا رہے تھے کہ اچانک ایک بیل نے دوسرے سے کہا کہ اچھی گھاس تم کھا جاتے ہو، میں کیا کھاؤں؟ دوسرے نے کہا، اچھی گھاس تو تم کھا جاتے ہو اور الزام مجھ پر لگا رہے ہو۔ اس طرح ان میں جھگڑا ہو گیا۔ دونوں نے ایک دوسرے پر حملہ کر دیا۔ خوب لڑائی ہوئی۔ وہ بہت دیر تک لڑتے رہے۔ جب دونوں خوب تھک گئے تو دونوں الگ الگ طرف کو روانہ ہو گئے۔ لومڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی۔ وہ بھاگی بھاگی شیر کے پاس گئی اور تمام قصہ کہہ سنایا اور پھر مشورہ دیا کہ اب نہ صرف آپ اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکتی ہیں بلکہ بہترین شکار سے اپنا پیٹ بھی بھر سکتی ہیں۔ بچوں، شیر یہ سن کر بہت خوش ہوا۔ اس نے پہلے ایک کا شکار کیا، اس کے کچھ دن بعد دوسرے بیل کو بھی کھا لیا۔ اس طرح بچوں، دوسروں کی بات پر کان دھرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ دونوں بیل اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ کو بھی چاہیے کہ کسی کی بات پر کان نہ دھریں اور آپس میں اتفاق سے رہنے کی کوشش کریں۔ مل کر رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کا بال بھی ٹیڑھا نہیں کر سکے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ تھی آپ کی آج کی کہانی۔